بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رفع الملام عن أئمة الأعلام، اشرح كدرس جاريه اور ہم پہنچے تھے اس غلط فہمی کے ازالہ کرتے ہوئے ناویں پوائنٹ پر. غلط فہمی یہ تھی کہ جب کوئی سنی عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ خلاف شریعت کوئی فتویٰ دیتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کسی حدیث کی مخالفت کرتا ہے، تو اگر اختلافی مسئلہ ہے تب تو بات مان لی جا سکتی ہے کہ وہ وعید کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن جب مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اتفاق اور اجماع ہو امت کا، ایسے مسئلے میں اس عالم پر اس وعید کا لحوق کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب نے 8 وجوہات سے جواب دیا. آج کی نشست میں ہم 9 پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التاسع: ان الموجب لهذا انما هو نفی تناول اللعنة للمعذور. وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون تقدير هذا الفعل سبب اللعن. جیسا فرماتے ہیں، یا اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ نصوص وعید، خاص طور پہ جو احادیث وعید ہیں، ان سے مراد حقیقتا ہے کیا؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ حلال کرنے والے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، یا سود خور پر لعنت ہو، یا زنا کرنے والے پر لعنت ہو، تو ان نصوص سے حقیقتاً اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ دو لفظوں میں اصل میں حدیث، ان حدیث سے یہ مراد ہے کہ فلان فعل لعنت کا موجب ہے، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ یہ فعل لعنت کا باعث ہے، تب بات درست ہوگی. پھر جو فاعل ہے اس فعل کا، جو قابل لعنت ہے یا قابل وعید ہے، ہم فاعل کو دیکھیں گے، وہ اس وعید کے مستحق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ امام صاحب نے اس جواب میں یہ فرمایا ہے کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے، فعل حرام ہے اور فاعل نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اس سے ہو گیا ہے. شریعت تبدیل نہیں ہوتی کسی کے لیے، عالم کرے تو حلال ہے، جاہل کرے تو حرام، یا نہیں ہوتا، ترازو ایک ہی سب کے لیے. محرم کا ارتکاب ہو گیا، کسی حالم فتویٰ دیا کہ حلال ہے جائز ہے مثال کے طور پہ، یا اس نے حلال کیا خود، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم، سنی عالم جو ہے یہ ملعون ہے، کیونکہ اس نے حلال کی اجازت دی، فتویٰ دیا ہے، یا اس نے اس محرم فعل کے ارتکاب کی، اس لیے یہ ملعون ہے؟ تو بات جواب کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ فعل تو حرام ہے، یہ جو فاعل ہے جس نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے، ہم دیکھیں گے شروط اور موانع کو، اگر شرطیں پائی جاتی ہیں تب تو ملعون ہے، اگر شرطیں نہیں پائی جاتی یا کوئی رکاوٹ کے معنی آج سامنے آ جاتے تب ملعون کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. پھر آگے اسی بات کو امام صاحب اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فلو قیل، اگر یہ کہا جائے هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن يلزم منه قيام السبب اذا لم يتبع الحكم ولا محذور فيه وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد حتى أن نقول إن محل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور وإبادة. مش جاب مجتهد عالم مالني يا يوسف وريبي حديث موازية يا هي كيف هو معذور هي مجتهد جب اجتهاد کرتا ہے یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے تو اس کو جب اجتہاد کرتے اس سے غلطی ہو جاتی تو ایک اجر اسے ضرور ملتا ہے تو کیوں ایک اجر کیوں ملتا ہے اس نے شریعت کے خلاف حکم دیا ہے تب بھی وہ ایک اجر پائے گا اس لیے کہ وہ مجتہد ہے وہ عالم ہے فرشتہ نہیں معصوم نہیں اس سے غلطی ہو گئی اس وجہ سے وہ معذور ہے اب ایک اور غلط فہمی ہے ابھی ایک بڑی غلط فہمی کا جواب ختم نہیں ہوا ایک اور بیچ میں غلط فہمی ہے غلط فہمی کیا ہے جیسا فرماتے فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے فَمَن الْمُعَاقَبُ تو پھر سزا کس کو دی جائے گی فَإِنَّ فَاعِلْ هَذَا الْحَرَام اِمَّا مُجْتَهِدٌ او مُقَلِّدٌ لَهُ کیونکہ جس نے اس محرم فعل کا ارتکاب کیا ہے وہ یا تو مجتہد ہے یا اس کی تقلید کرنے والا ہے وَكِلَاهُمَا خَارِجٌ عَنِ الْعُقُوبَةِ اور دونوں کے لیے کوئی سزا ہے نہیں جیسے کہ ابھی بیان کیا ہے تو پھر سزا کسے ملے گی پھر یہ وعید ہے کس کے لیے اب جیسا فرماتے ہیں الجواب من وجوہ اس کا جواب کئی وجوہات سے ہے کئی طریقوں سے ہے اور پانچ طریقوں سے شیخ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے غلط فہمی واضح ہے فعل محرم ہے حلال کرنے والا حلال حرام ہے اور حلال کرنے والے پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کرنا حرام ہے اس کے فاعل پر جو وعید ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت تو جب ہم عذر پیش کر رہے ہیں مجتہد کا وہ پھر مقلد بھی کیونکہ وہ بھی اس پر بھی شرطیں پوری نہیں ہوتی اور موانع سامنے آ گئی ہیں تو دونوں پر جب وعید لاحق نہیں ہوتی نہ مجتہد پر ہوتی ہے نہ مقلد پر ہوتی ہے پھر باقی کون رہتا ہے تو پھر یہ عقاب یہ سزا کس کے لیے ہے پھر تو کوئی بھی نہیں ہے نا تو پھر اس حدیث میں اس وعید کو بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی اگر جواب یہ پہلے 10 دفعہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی اعتراض کے بارے میں پھر بھی اعتراض کیا آئیے دیکھتے ہیں شیخ فرماتے ہیں اس کا جواب کئی وجوہ سے ہے کئی طریقوں سے احد ہوا اس سے جو پہلا طریقہ یا ان میں سے ایک طریقہ ہے کا جواب یہ ہے کہ جو فعل ہے بذات خود وہ تو حرام ہے اس پر اتفاق ہے اور یہی مقصد ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا یہ دیکھے بغیر کہ فاعل کون ہے اصل مقصد حدیث کا کیا ہے جیسا فرماتے ہیں کہ جتنی بھی وعید کی احادیث اور نصوص ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ فعل حرام ہے اس سے دور اختیار کرنی چاہیے اب جو فاعل ہے اور جو وعید اس کو دیکھا جائے گا اور یہ جو وعید بیان کی گئی ہے اس کا تعلق فعل سے ہے حلال حرام ہے حلال کرنے والا فعل کیا ہے حلال فعل ہے نا فعل کرنے پر اللہ کی لعنت ہے تو فعل اور جو وعید ہے اس کا تعلق فعل سے ہے فاعل سے نہیں ہے بس وہی تو پہلا جواب یہ ہے کہ اصل نصوص میں جو وعید بیان کی گئی ہے وہ اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ سننے والا یہ جان لے کہ یہ فعل حرام ہے اب رہ گئی بات جو اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تب ہم دیکھیں گے شرطوں کو موانع کو پھر حکم لگائیں گے کیونکہ حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں اپنے شرطیں دیکھیں پھر موانع ڈھونڈے پھر اب حکم لگائیں حدیث میں ایک چیز بالکل واضح ہے واضح کیا ہے کہ یہ فعل حرام ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اب فاعل جب اس کا ارتکاب کرتا ہے تب ہم دیکھیں گے اسے محرم کا ارتکاب تو کر لیا اب یہ جو لعنت اور وعید ہے اسے جیسے کہ حکم بہت بالکل واضح ثابت ہے ویسے یہ لعنت اور وعید اس شخص کے لیے خاص طور پہ بعین ہی اتنی واضح نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ ہے جو اس کے بعین ہی، ورنہ تو عموماً تو سب کے لیے ہے، لیکن جب بعین ہی بات کرتے ہم پھر دوسری نصوص ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو اس وعید کو اس شخص کے لیے لاحق ہونے سے منع کرتی ہے، تب ہم ان کو دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے ان دوسرے احادیث کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ کیا یہ شخص، یہ فاعل جو ہے، یہ وعید کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے یا نہیں. تو پہلا جواب کیا ہے، بات فاعل اور فعل کی ہو رہی، دونوں کو الگ الگ کر دیا امام صاحب نے. تو فعل حرام ہے، فاعل نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، لیکن کیا وہ اس وعید کا مستحق ہے کہ نہیں، ہم دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے. جیسا فرماتا ہے، ان المقصود بیان ان هذا الفعل مقتضی للعقوبه سواء وجد من من يفعل او لم يوجد، کوئی فاعل ہے یا نہیں، اب حلال حرام ہے، اب ایسر معاشرہ جہاں پہ حلال ہوا نہیں، اب ایسر معاشرہ ہے یا گاؤں ہے جہاں پر ایک مطلب یہ حلال نہیں ہوا، تو ہم کیا کہیں گے اس حدیث کو وجود ہی نہیں، اس پہ عمل کیونکہ نہیں ہوا اس کو وجود ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے حدیث تو باقی رہے گی اور یہ مفہوم دلالت بھی باقی رہے گا، اگرچہ فاعل نہیں ہے لیکن فعل تو کسی وقت بھی موجود ہو سکتا ہے، جب موجود ہوگا تو ہم یہ کہیں گے اس نے محرم کا ارتکاب کیا ہے، اب اس کی سزا ہے یا نہیں ہے، ملعون ہے کہ نہیں، یہ بات کی بات ہے. فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام بها ما يمنعها لم يقطع هذا لكونه محرما. اور اگر کوئی ایسا شخص یا تو فاعل ہے نہیں، اور اگر ہے تو اس کی کوئی شرط آ گئی ہے، کوئی مانع جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ وعود وعید جو ہے یہ سزا لاحق نہیں ہوئی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ فعل محرم ہی رہا، فعل تو محرم باقی رہے گا، اس کا تعلق ہی نہیں ہے فاعل سے بعینی، جس معاشرے میں حلالہ نہ ہو. اب کہا جا سکتا ہے کہ حلالہ حلال ہے کیونکہ اس یہاں پہ جائز، یہاں پہ کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس نے کیا ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ نص موجود ہے، حدیث ہی اس کا مقام باقی رہے گا اور دلالت بھی باقی رہے گی، ہم اس کا تعلق جو ہے فاعل سے نہیں. تو پھر حدیث کا فائدہ کیا بیان کرنے کا، اس لیے حدیث بیان کی جا رہی ہے اور یہ فائدہ باقی رہتا ہے. شیخ فرماتے ہیں بل نعلم ان محرم ليجتنب من يتبنى له من يتبنى له التحريم. حدیث اس لیے بیان کی گئی ہے، اگرچہ فاعل نہ بھی ہو، اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ فعل حرام ہے، محرم ہے، اور جسے بھی پتہ چل جائے گا وہ اس محرم سے اجتناب کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حلال کرنا کوئی حدیث کتابوں سے نکال دو بھائی، اس کی ضرورت نہیں پڑ گئی، کیونکہ حلال تو کرے گا نہیں جب تک کہ علم موجود ہے، تو پھر اس فعل سے جو محرم ہے اس سے دوری بھی موجود ہے، جب آپ نکال لیں گے اسے تو پھر علم جاتا رہے گا، باقی جہالت رہے گی، اور جہالت تو اندھیرے ہیں، پھر تو کئی سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد سب حلال کرنا شروع کر دیں گے، تو کہیں گے کس نے بتایا نہیں کہ وہ حرام ہے، حدیث اور کتابوں سے نکال دی پہلے سے تم لوگوں نے، کیونکہ اس کا ارتکاب کرنے والا تھا ہی نہیں، اس لیے فعل اور فاعل کا اس سے تعلق نہیں ہے. ويكون من رحمة الله من فعل القيام عذر له. اور یہ بھی فائدہ ہے دوسرا اس حدیث کا کہ اللہ تک رحمت ہوگی اس شخص پر جو اس کا ارتکاب کرے گا اور پھر اس کے پاس عذر بھی ہوگا شرعاً. حدیث موجود ہے اور اس نے اس کا ارتکاب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس عذر ہے شرعی، کوئی تعویل ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، کچھ بھی جو بھی اعذار ہے، اب اللہ کی رحمت یہ ہے اس حدیث کی وجود کی وجہ سے اب اس پر یہ جو لعنت اور وعید ہے اس سے بچ جائے گا. وهذا كما ان الصغائر محرمه وان كانت تقع مكفره باجتناب الكبائر. جیسا کہ اب صغیرہ گناہ ہے حرام ہے کہ نہیں، حرام ہے، اور کبیرہ گناہ کے سامنے تو صغیرہ ہے، لیکن کیا یہ اچھے کاموں سے کفارہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، نیک عمل سے ہو جاتا ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے یار کیونکہ آپ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، بار بار نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا, یہ سارے جیسے مکفرات الذنوب ہیں. اب صدقات و خیرات دیتے ہیں, کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے یار جب آپ اچھے کام کرتے ہیں پھر صغائر کو بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی, وہ تو مٹ جاتی ہے نا بار بار, جو چیز مٹنے والی ہے بار بار اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے. کوئی کہہ سکتے میرے بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, اور یہ ان اچھے اعمالوں سے نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں جب تک کہ یہ علم نہ ہو. تو نصوص کا وجود کچھ اور ہے, اور اس نص میں جو حکم ہے اور اس کے مرتکب ہونے کا بالکل دوسرا معاملہ ہے. ورنہ جیسے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو پھر حدیث کو کوئی فائدہ نہ رہا, جب کسی کو سزا نہیں دے سکتے پھر حدیث کیوں بیان کرتے ہیں ہم. یہ کسی نے کہا کسی کو سزا نہیں ملتی, یہ کس نے کہا ہے؟ سزا تو ملتی ہے اس کو جو مستحق ہے. تو یہ پورا رسالہ اسی چیز کے اسی چیز کو ثابت کرنے میں ہے کہ ہر شخص کے لیے وعید نہیں ہوتی. جب ہر شخص کے لیے نہیں ہے تو میں باب اولا کون کے حقدار ہے, علماء ہے کہ نہیں؟ جیسے پہلے بھی اس کا جواب مل چکا ہے, تو عالم زیادہ حقدار ہے کیونکہ متقی پرہیزگار مجتہد ہے, وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کی جائے. اگر دوسرے اس وعید سے خارج ہو سکتے ہیں تو پھر عالم کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہذا شأن جميع المحرمات مختلف فيها, اور یہ شان جو ہے ہر اس اختلاف ہر اس محرم کی ہے جس میں اختلاف ہے. خلاصہ کیا ہے؟ جب کسی فعل کے تعلق سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فعل حرام ہے, اور جو اس فعل کے مرتکب ہے اس کے پاس عذر بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ مجتہد ہو یا مقلد ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فعل باقی حرام نہیں رہتا. وہ حرام باقی رہے گا, لیکن جو وعید ہے اور سزا ہے وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. دوسرا جواب کیسا فرماتے ہیں؟ شرعی حکم بیان کرنے کا مقصد اس فعل مرتکب یعنی فاعل کو سزا نہ دینے کی شبہ کو دور کرنا ہے, یعنی سزا دینی چاہیے اور عذر ہمیشہ باقی نہیں رہتا, اور یہی علم ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو علم کو بیان کرنا واجب نہ ہوتا, اور لوگوں کو جہالت اور لوگوں کے لیے جہالت کو ترک کرنا ان کے لیے, یعنی لوگوں کو جہالت پر چھوڑ دینا ترک کر دینا ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب حدیث میں علم آ گیا ہے, فعل محرم ہے اس کی سزا بھی ہے, یہ علم موجود ہے. اور اس میں جو مفہوم ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس فعل کا مرتکب جو ہے اس کو سزا دینی چاہیے, اسی لیے وعید اس کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور یہ جو شبہ ہے کہ سزا نہیں دینی چاہیے, یہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے اس واضح نص سے, اسی حدیث سے جس میں یہ وعید موجود ہے. لیکن کیا عذر ہمیشہ باقی رہتا ہے؟ عذر زائل ہو جاتا ہے. جب عذر موجود ہے تو سزا اور وعید اور لعنت لاحق نہیں ہوتی. جب عذر ختم ہو گیا اسی شخص پر یہ وعید واپس آ جائے گی اور لعنت واپس آ جائے گی. جب یہ تھوڑی دیر پہلے معذور تھا, ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا, ہم یہ کہہ رہے جب تک عذر باقی ہے تو وہ معذور ہے. اب عذر ختم ہو گیا, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے کہ جاہل تو پتہ چل گیا اسے, اب وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے. ہٹ دھرمی پہ جب اتر آیا ہے تو ہم کہیں گے اب یہ شخص جو ہے اس وعید کا مستحق ہے, اور کوئی بھی سنی عالم ہٹ دھرمی پہ اترتا نہیں ہے کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, وہ ربانی عالم ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء سلف کے دو اقوال یا تین اقوال, یہ اقوال بدلتے کیوں رہتے ہیں؟ ایک ہی قول اب بدلتا ہی نہیں ہے ہم لوگ, اسے دھرمی کہتے ہیں. ورنہ اگر آپ کے دو یا تین قول ہیں, کسی عالم کے تین اقوال ہیں, بعض لوگوں کے چار, امام احمد حنبل کے چار چار اقوال بعض بس آئے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. تو ایک شخص کہہ رہا تھا, علم سے اس کا بھی تعلق ہے, میں پاکستان میں تھا, کہتے یار یہ کون سا علم ہے, گر گر کی طرح بدلتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, یہی تو علم ہے میرا بھائی. آج آپ کا جو مادہ ہے علم کا, دس سال کے بعد یہ نہیں رہے گا. اگر آپ علم کے راستے پہ چل رہے ہیں, ہاں اگر علم سے آپ دور ہو چکے ہیں تب تو پھر آپ نیچے کی طرف جائیں گے, اوپر کی طرف نہیں جا سکتے. عالم جو ترقی کرتا ہے علم میں, اس کے علم میں فرق نظر آتا ہے, اس کے لیے روزانہ دنیا روشن ہو جاتی ہے. جب تک علم سے منسلک ہے وہ اپنے ماضی اور حال اور مستقبل میں دیکھتا رہتا ہے کہ کتنی ترقی اس کے علم میں ہو, اس کی زندگی کی کیسی روشن ہوئی ہے, اور کیسے مسائل جو بعض ماضی میں سمجھتا تھا حق تھے پھر پتہ چلا تحقیق کے بعد وہ غلط ہے, فوراً رجوع کر لیتا ہے. میرے بھائی, یہ دین کسی ایک عالم کی پراپرٹی نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہے, جو کچھ کہے وہی حق ہے, جو میرے منہ سے نکلتے وہی دین ہے. یہ کس نے قائد ہے؟ وہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ دین ہے سرے کے تعلق سے. پھر تو عالم اس کے برابر ہو گیا نا. اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, غلطی ہو جائے فوراً رجوع کر لے. غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, غلطی کرنے میں قباحت نہیں ہے, ہم بشر ہیں معصوم میں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن غلطی کرنے میں اس پر اصرار کرنا اس میں قباحت ہے, یہ غلط ہے. تو پھر ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر علم کو بیان کرنا ہی درست نہ تھا, شروع سے نہ بیان کرتے ہوئے حدیث کو, تو اس کا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس لیے لازم آتا ہے کہ لوگوں کو جہالت پر چھوڑنا بہتر تھا کہ ان کو آپ علم کی روشنی میں کوئی چیز ان کو دیں, جب ان کے لیے مصیبت بن رہی ہے. اس کا مطلب دیکھو علم مصیبت بن گیا نا. سبحان اللہ, یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ علم کسی کے لیے بھی مصیبت ہو, جبکہ علم تو نور ہے, اور نور کسی بھی معاشرے میں کسی بھی تہذیب میں نور برا ہوتا نہیں ہے, وہ نہ ہی مصیبت ہوتا ہے. نور تو نور ہی ہوتا ہے, اور نور ہمیشہ خوشیوں اور برکتیں لے کے آتا ہے. کچھ ایسا فرماتے ہیں, اور اسی طرح مشتبہ مسائل کے دلائل کو بیان نہ کرنا ان کے بیان کرنے سے بہتر ہوتا ہے. وَلَا كَانَ تَرْكَ دَلَائِلِ مَسَائِلِ مُشْتَبَهَةٍ خَيْرًا مِّن بَيَانِهَا. وہ کوئی بھی نہیں کہتا, جس مسئلے میں بھی اختلاف ہے تو اس پر آپ اس کے جو مخالف دلیل وہ بیان نہ کریں, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, تو پھر حق کیسے سمجھا جائے گا؟ سبحان اللہ. تیسرا جواب, شیخ فرماتے ہیں ان بیان الحکم والوعید سبب لثبات المجتنب علی اجتنابہ. کسی نص میں, کسی حدیث میں جب کسی محرم کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس وعید کا بھی ذکر ہوتا ہے جو اس محرم سے جڑی ہوئی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے, سبب یہ ہے اس وعید کو بیان کرنے کا اس نص میں اس محرم فعل کے ساتھ, کہ جو اجتناب کرنے والا ہے اس محرم فعل سے, جو دور اختیار کرنے والا ہے وہ اسے ثابت قدم ملے اور وہ دور اس عمل سے ہمیشہ رہے. وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. نہیں, یہ پڑھ لیا. شیخ فرماتے ہیں ولولا ذلك, تیسرا جواب, ان بيان الحكم والوعيد, حكم اور وعيد ایک ہی نص میں, سبب لثبات المجتنب على اجتنابه, یہ سبب ہے وعید کو اس حکم کے ساتھ جوڑنا کہ جو اجتناب کرنے والا شخص ہے وہ اپنے اجتناب پر باقی رہے, ثابت قدم رہے. اگر وعید کو آپ نکال ہی دیں یا محرم کو ذکر ہی نہ کریں تو پھر کون ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ اسے وعید موجود ہے تو ڈر بھی موجود ہے, وعید کو نکال دیں آپ. اس لیے کبیرہ صغیرہ گناہ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے, جس فیصلہ لعنت یا کوئی عقاب یا جہنم کی سزا کا ذکر ہو اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں. صغائر کو صغائر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں وعید ہوتی نہیں ہے, صرف محرم کا ذکر ہوتا ہے. داڑھی کاٹنا حرام ہے, کوئی وعید ہے داڑھی کاٹنے کی سزا کو بیان کی گئی ہے کہ جہنم میں جلائے گی داڑھی منڈوانے والے, جو جہنم میں جلے گا یہ اس پر لعنت, تو کوئی ایسے نص ہے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ داڑھی منڈوانا جو ہے حرام ہے, لیکن کبیرہ صغیرہ گناہ ہے. میں علمی بات کروں, اس میں مطلب صغیرہ گناہ تو پھر کاٹنا شروع کر دیں. ہمیشہ گناہ کے تعلق سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹا ہے بڑے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے حق میں گناہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے حق میں تو سارے گناہ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, لیکن علمی بات کر رہا ہوں کہ بڑے کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے. کبائر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صغائر بھی ہیں. کبیرہ صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ جس کے ساتھ لعنت, جس نفس میں لعنت موجود ہے اب وہ کبیرہ ہو گیا. اگر لعنت نکال دیں ہم لوگ تو ہر بندے کے سامنے ہر چیز چھوٹی نظر آئے گی. آج کل معاشرہ تو یہ ہے, بلکہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو صغیرے کو صغیرہ سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں. اگر ہر نص وعید کو نکال دیں اور یہ سمجھے کہ اس کا تعلق نہیں ہے اس فعل سے, تو امت میں کیا خیر رہے گا؟ بات سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل مقصد یہ ہے اس وعید کو اس حکم کے ساتھ جوڑنے کا, یہ ہے کہ جو اس فعل سے اجتناب اور دور اختیار کرنے والا ہے وہ اپنے دوری پر ثابت قدم رہے اور دور رہے. ولو لذلك, اور اگر یہ وعید اس نص میں نہ ہوتی, اس حکم کے ساتھ نہ ہوتی, لنتشر العمل بها, تو لوگ اس میں ان گناہوں پڑ جاتے اور اس پر عمل کرنا منتشر ہو جاتا, عام ہو جاتا. چوتھا جواب جیسا فرماتے ہیں ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته. جب ہم عذر کی بات کر رہے ہیں مجتہد کے لیے یا اس کے مقلد اس کی تقلید کرنے والے کے لیے, تو حقیقت یہ ہے کہ عذر اس وقت عذر رہتا ہے جب تک کہ عجز موجود ہوتا ہے. انسان عاجز ہے, حق متلاشی ہے وہ, لیکن اس کو حق یہی کچھ ملا ہے. اس کی جتنی بھی جد و جہد علم اور تقوی اور اس کے عمل کی بنیاد پر جتنی بھی اس کے اندر خوبیاں ہیں اس نے ساری لگا دی. مشترکی سے کہتے ہیں جو جد و جہد کرتا ہے بدل الوس ہے. اس کی حد کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ تھک جاتا ہے. مرنا شرط نہیں ہے کہ مر جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کے, لیکن اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے, اس کے باوجود بھی اس کو اتنا کچھ ملا ہے. وہ دو لوگوں کی جد و جہد برابر نہیں ہوتی. میں بتاؤں آپ کو, بعض لوگ تھوڑی سی جد و جہد کرتے ہیں حق فوراً کے سامنے آ جاتا ہے, اور بعض لوگ پہاڑ کھودنے کے بعد بھی حق تک نہیں پہنچ سکتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارے سامنے کئی ایسے علماء اور کئی ایسے مسائل ہیں, میرے پاس وقت میں چند ایسے مسائل بھی دے, ایسے کچھ مثالیں بھی دیتا, لیکن یہ مسلمات میں سے ہے. اس لیے یہ پریشان نہ ہو اور اتنے بڑے عالم ہو کتنی بڑی غلطی کر چکے, یہ سمجھ نہیں ہے اسے. متقی ہے, پرہیزگار ہے, سنی عالم ہے, غلطی اسے ہو گئی. سوال یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے, آپ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ نہ کہنے مجھے بھی سمجھ نہیں ہے. آپ کے دل کے حال آپ سے زیادہ آپ کا رب جانتا ہے. ہم جتنا بھی چھپائیں, اندھی تقلید کرنے والے واللہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. حق کو جانتے ہوئے بھی کہتے ہمارے امام نے تو یہ کہا, تم جانو تمہارا رب جانے, امام صاحب تم سے بری ہو چکا ہے. کیسے؟ کب بری ہوا تھا؟ جب امام صاحب نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو مذهب. یہ حجت قائم کر کے ہمارے امام جتنے بھی سلف صالحین ہیں وہ اپنی زندگی میں حجت قائم کر کے گئے, اور اپنے متبعین اپنے دوستوں کو اپنے شاگردوں سب کو بیان کر کے گئے, بار بار بیان کر کے گئے کہ حق کو دیکھو, ہماری طرف نہ دیکھو, ہماری تقلید نہ کرو. اس لیے بعض علماء صریح کہ تصریح کی ہے, امام مالک کی تقلید نہ کرو, شافعی کی تقلید نہ کرو, احمد کی تقلید نہ کرو, فلاں کی تقلید نہ کرو. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ تقلید جو ہے بالکل علم کی بالکل ضد ہے. جاہلی تقلید کرو, اس کو پتہ نہیں دلیل کا. اگر امت میں جہالت عام کرے پھر سارے مقلد بن جائے. لیکن امت کا ہمیشہ امت کی عزت امت کی شان علم سے جڑی ہوئی. یہ واحد امت ہے جس کی بنیاد ہے اقرا, علم اس کی بنیاد ہے. لیکن بعض لوگ حق کو جاننے کے بعد بھی حق پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. بعض لوگ تصریح لکھا اپنی کتابوں میں, حق اس مسئلے میں یہ ہے, حق اس میں امام شافعی کے ساتھ ہے, لیکن کیونکہ ہم ہمارے اوپر بھنے کی تقلید واجب, اس لیے ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں اور اس حق کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑی مصیبت کیا امت میں اس سے بڑی مصیبت کیا آئی کہ حق کو جاننے کے بعد یہ دین اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے, ہمارا امام صاحب کا قول نہیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر ایک مرتبہ فرمایا, حکم دیا کہ میرے قول کو بھی چھوڑ دینا, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی چھوڑ دینا, آپ امام کے قول کو لے لینا, کہیں پہ تو دکھا دے. اس کے برعکس وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کتنی مرتبہ گن سکتے ہیں؟ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں وجہ کیا ہے؟ بار بار دیکھیں اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بات کرتا ہے اس کا اپنا وزن ہوتا ہے, جب کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان تین خوبیوں سے نوازے, سچا ہے, فصیح اور بلیغ ہے, اور امت کے لیے خیر خواہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصاحت و بلاغت والا کوئی نہیں ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کے لیے خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر ہم ایسی عظیم شخصیت جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے فرمان کو چھوڑ کر ان کی امتی میں سے کسی شخص کے قول کو لے لیں, ان کے قول کو ٹکرا دیں, کیا مسلمان کبھی سوچ سکتا ہے؟ اس لیے بات غور فکر کرنے کی ہے. قیامت کے دن اگر آپ کے پاس بنیاد نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر پھر سفارش بھی کام نہیں کرے گی. آپ کے پاس یہ بنیاد ہونی چاہیے. کلمہ توحید کے دو حصے ہیں, ایک ہے توحید المرسل, دوسرے توحید المرسل. توحید المرسل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. توحید المرسل جسے بھیجا گیا ان کی توحید کیا ہے؟ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توحید ہے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی توحید کی تین قسمیں ہیں, اور توحید عبادت بنیاد ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. جیسے کہ معبود صرف ایک سچا ہے, ویسے اتباع متبع جو ہے حق جو ہے صرف ایک ہی شخصیت ہے, وہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو چوتھا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ عذر اس وقت تک عذر باقی رہتا ہے جب تک کہ عجز ہوتا ہے, اور انسان اس عذر کو دور کرنے سے عاجز ہوتا ہے. وَإِلَّا فَمَتَ أَمْكَنَ الْإِنسَانُ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ فَقَصَّرَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا. یہ بھی مسلمات میں سے یاد رکھیں, جیسا کہ پورے انسان نے جب دفاع کیا علماء میں, یہ بھی علماء جو بھی کریں تو بھی ان کو عذر ہمیشہ رہے گا. ان کے جیسا فرماتے ہیں, وَإِلَّا فَمَتَ أَمْكَنَ الْإِنسَانُ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ, جب ممکن ہو جائے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ حق معرفت کر سکتا ہے, حق معرفت حاصل کر سکتا ہے, فقصر فیہا, اس نے پھر سستی سے کام لیا اور جدوجہد نہیں کی, لم یکن معذورا, وہ معذور باقی نہیں رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر وہ عالم ہے سنی ہے کچھ بھی ہے, جب اس نے ایسا کام کیا تو پھر باقی نہیں رہتا. اور یہ بتا دوں میں آپ کو کہ رسول اللہ جماعت کو علماء میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے. علماء اہل سنت ہمارے سلف صالحین, اگرچہ ان کی بعض فتاوی ایسے ہیں کہ واللہ عقل نہ ہوتی تو پیروں تک زمین بھی نکل جاتی بعض اوقات, لیکن پھر بھی معذور ہیں. کیوں معذور ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کا عذر ہے. وہ حق کی معرفت کے لیے انہوں نے یہ تو جدوجہد کیا, حق کی معرفت کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی, لیکن جب حق کی معرفت کا امکان موجود ہو, وہ بھی جانتا ہو کہ اب میں حق کو سمجھ سکتا ہوں, میرے سامنے سارے واضح دلائل موجود ہیں, اب وہ کہتے ہیں میں اپنی جتنا جہاں میں ہوں اتنا ٹھیک ہوں میں. اب یہ اس کا عذر ختم ہو گیا ہے, اب اس نے جان بوجھ کے حق کو چھوڑا ہے, اب اس پر یہ وعید جو ہے نا لاحق ہوگی. پانچویں جواب شخص فرماتے ہیں, انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلد تقليدا يبيحه, فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص, فيتعرض الوعيد ويلحقه الا ان يقوم في مانع اخر من توبه او حسنات ماحيه او غير ذلك. ثم هذا مضطرب, قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليده مبيح له ان يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى, لكن متى تحرى الحق ولم يصده عن اتباعه عن اتباع الهوى ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولي پیاری بات فرماتے ہیں, بعض لوگ کسی فعل کے ارتکاب غیر جائز اجتہاد یا غیر جائز تقلید کی بنیاد پر کرتے ہیں, فعل کا ارتکاب تو ہو گیا, لیکن ان کا اجتہاد اور جو اس نے تقلید کی اس فعل کو کرنے میں وہ ان کے لیے درست نہ تھا, یعنی ان کے اندر کوئی نقص موجود ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ارتکاب کیا ہے. ایسے لوگ وعید سے نہیں بچ سکتے کیونکہ اس کا سبب موجود ہے اور کوئی معنی بھی موجود نہیں. سبب تو موجود ہے وعید کا اور ان کے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہیں کہ آپ ان سے اس وعید کو ہٹا لیجئے, دور کر دیجئے, سوائے ہاں بعض دوسری چیز باقی رہ, جیسا کہ توبہ ہے یا حسنہ جو نیکیاں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, یہ الگ بات ہے. اور بعض اوقات یہی لوگ وعید مستحق نہیں ہوتے جب معنی واپس آ جاتا ہے, فعل محرم میں ارتکاب کیا, کوئی تقصیر کی, اس تقصیر کی بنیاد پر مجتہد ہے یا اس کا مقلد ہے. اب ہم کہیں گے اب وعید اس پر لاحق ہو گئی ہے, توبہ کر لی ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے معافی ہے کہ نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, توبہ ہو گئی. لیکن بعض اوقات یہی عالم مجتہد یا اس کا جو مقلد ہے بعض اوقات اسی معاملے میں پھر سے اس کا کوئی عذر سامنے آ جاتا ہے, جب عذر موجود ہے تو وعید نہیں ہوگی, عذر ختم ہو گیا وعید واپس آ جائے گی ایک ہی شخص پر, سبحان اللہ. کیونکہ عذر ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی شخص میں موجود ہو سکتی ہے, عذر موجود ہے تو وعید موجود نہیں, ٹھیک ہے, عذر موجود نہیں ہے تو وعید بھی موجود نہیں. پھر شیخ صاحب نے یہاں پہ کچھ شرطیں بیان فرمائی, شرطیں یہ ہیں جب وہ حق کا متلاشی ہو اور اس حق کی اتباع کرنے میں اس کی خواہش نفس جو ہے اسے نہ روکے, خواہش نفس سے روک لیا حق کی اتباع سے تب تو عذر ختم ہو گیا نا, اب تو عذر باقی نہ رہا. ہم بات کر رہے سنی عالم کے متقی پرہیزگار ہے جو حق کا متلاشی ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے والا ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ایک شخص اپنی خواہش نفس کا متبع ہے, اب وہ حلالہ کرنا چاہتا ہے یا وہ سود کھانا چاہتا ہے یا وہ رشوت کھانا چاہتا ہے, نفس کی پیروی کرتے ہوئے اب کمزور پڑ گیا ہے, ممکن ہے کہ نہیں, بشر ہے, کسی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے, تو ہم کہیں گے اب وعید تمہارے اوپر بھی لازم ہے, یہ وعید بھی تم پر نازل ہو گئی ہے. لیکن جو ہی وہ ہوا نفس کی پیروی نہیں کرتا, اپنی جد جہد بھی کر رہا ہے اور حق کا متلاشی بھی ہے, اپنی طاقت بھی لگا چکا ہے, عذر بھی موجود ہے, اب وعید اس کو لاحق ہوگی؟ اب نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, اسے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگلے درس میں دسویں پوائنٹ پر انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. حسنات ماحت للذنوب,
وہ ختم کر دیتے ہیں. سوال یہ کہ جب وعید آتی ہے تو وہ تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے, کبیرہ گناہ سے تو وہ تو مٹتا ہی نہیں حسنات سے, تو یہ پھر کیسے؟
شیخ صاحب نے توبہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بعض اوقات وعید ایسی ہوتی کہ اس میں لعنت نہیں ہوتی, یہ وعید ایسی ہوتی جس میں کوئی یعنی کوئی اتنے بڑے سزا کی بات نہیں ہوتی, اس محرم کے ارتکاب میں ہی وعید ہوتی ہے کہ نہ ارتکاب کیا جائے ایسے محرم کا, تو اس میں نہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے نہ لعنت کا ذکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, صرف یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس یہ سزا کا مستحق ہے. ایسے صورت میں توبہ تو چھوٹے بڑے گناہ کو ختم کر دیتی ہے. جو مکفرات ہیں حسنات جو ہیں, جیسے پہلے بھی شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ بعض گناہوں میں جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی کفارے کے لیے کافی ہے, ان کے لیے تکفیر الذنوب ہے. یعنی بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن میں وعید جو ہے وہ کوئی بڑی یعنی صرف یہ بیان کیا گیا کہ اس کی سزا ہے. مثال کے طور پہ اب صغیرہ گناہ ہے, عام طور پہ جہنم کی وعید ہے کہ نہیں, جو بھی لیکن نافرمانی کرتا ہے اسے جہنم کا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا یا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہر نافرمانی میں صغیرہ گناہ شامل ہے کہ نہیں؟ تو وعید عمومی طور پہ تو موجود ہے, تو عمومی طور پہ وعید اگر ہے تو اس کے لیے حسنات جو ہیں وہ کافی ہیں مٹانے کے لیے, اگر خصوصی وعید موجود ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے. تو دونوں کے لیے شاہ صاحب نے یعنی عموم میں بات کی ہے تاکہ بات واضح ہو جائے تو کہ حرام حرام ہی ہوتے دونوں صورتوں میں. اللہ علیہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے سید قطب اور یوسف قرضاوی پر جب ان کی غلطیاں بیان کی تھیں, ان کے خلاف کوئی بات کی تھی, تو پھر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس عذر شرعی ہے, یہ عذر کافی ان کے لیے کہ وہ ادیب تھے علماء نہیں تھے. اور اگر عالم مجتہد کے پاس عذر ہو سکتا ہے تو پھر ایک ادیب جس نے اتنی جدوجہد کی ہے دین کی خدمت کی ہے اس کے لیے کیوں عذر کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے؟ اس کے جواب یہ ہے کہ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام پہلے بیان کر چکا ہوں, جب سنی عالم کہتے ہیں تو پھر اصولی مسائل اس میں ہیں ہی نہیں, اصولی مسائل عقیدہ کے مسائل منہج مسائل اس میں شامل ہی نہیں ہے, کیونکہ عقیدے میں غلطی کرنے والا یا منہج سے خارج ہونے والا شخص سنی نہیں ہوتا. میری ہر درس میں اپنے بار بار لفظ سنی سنا ہے, سنی سنا ہے. یہ لوگ بدعتی ہیں, یوسف قرضاوی ہے یا سید قطب ہے, یہ بدعتی ہیں. بدعتی کیوں ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ ان کی غلطی جو ہے عقیدے کے اصول میں غلطی ہے, جیسے کہ تکفیر کے مسائل ہیں. اصول ان کی کتابیں دیکھ لیں آپ کہ مسلمانوں حکمران کو تکفیر اور عوام الناس کی بھی تکفیر یعنی اس میں واضح ہے, اور پھر ولا والبراء کا مسئلہ اس میں غلطی ہے, جہاد کے مسائل میں بنیادی غلطیاں کی ہیں, اسماء و صفات کے باب میں بہت بڑی غلطیاں ہیں. تو ایسی صورت میں جب ایک ہی غلطی کافی تھی کہ وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جاتے, جب ان کی کئی ایسی غلطیاں آئی ہیں. اخوان المسلمین کا منہج دیکھ لیں آپ, اخوان المسلمین کا منہج بالکل تکفیر و تفجیر پر قائم ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء ملے ہیں ان کو, بلکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ امر الظواہری جو القاعدہ کا اس وقت یعنی سب سے بڑا شخص ہے, وہ شخص خود کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے لیے وہ اپنی بات کرتے ہیں, جہاد کا دستور وضع کرنے والے سید قطب ہے, ان کی کتابوں سے ہم متاثر ہو کر ہم نے اس جہاد کو سمجھا ہے. کیا یہ جہاد ہے جو ہو رہا ہے؟ ان کی فتاوی دیکھ لیں آپ, ان کا طریقہ دیکھ لیں آپ. آج جو دہشت گردی عام ہوئی ہے, جو قتل غارت ہوئی ہے, یہ جو آج بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا شیخ ابن باز نے اس کی تعلیم دی ہے؟ کیا شیخ ابن عثیمین نے تعلیم دی, علامہ البانی نے دی ہے؟ وہ تو ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں, وہ نشاندہی کرتے رہے ہیں, اور ان کی غلطیاں بار بار بیان کی ہیں. آپ دیکھ لیں علماء کے اقوال, یعنی میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں نے اگر ان کے خلاف کوئی بات کی ہے تو علماء کے اقوال سے میں نے بیان کی ہے بات, اور انہی اصول, یہ اصول سب کے لیے. یہ نہیں کہ اگر شیخ ابن باز اصولی غلطی کرتا تو پھر ہمارے لیے عالم ہے, کیونکہ وہ ہمارا عالم ہے اور یوسف قرضاوی کو دوسرے لوگوں کا عالم ہے, اس لیے ہم ان کی بات کو رد کر دیں گے. جیسے خود کی بات کو رد کیا, ہم نے کہا وہ سننی نہیں رہا اس لیے وہ ہمارا عالم نہیں ہے. نہیں, ہمارا تنازع ہے کہ آپ کے سامنے شیخ ابن باز کے فتاوی سامنے ہیں, شیخ ابن عثیمین علامہ البانی, ان تینوں علماء کے 9000 کے قریب دروس جو ریکارڈڈ ہیں, 9000 ہیں. آپ مجھے ایک مسئلہ دکھا دیں جس میں عقیدے کے مسئلے میں ان سے بڑی غلطی ہوئی, عقیدے کے اصولی مسئلے میں ایک دکھا دیں آپ. ہمارا تنازع ایک ہے سب کے لیے, اگر آپ کو مل جائے تو اللہ کو جزائے خیر دے, سر آنکھوں پہ ہے. میں وعدہ کروں, میں سب سے پہلے کہنے والا ہوں کہ یہ عالم بھی اب سننے نہیں رہا. میرے بھائی, ہم اپنے علماء سے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ حق حق ہے, ہمارا ترازو ایک ہی ہے, اور اس پر ہم خود اپنے آپ کو بھی تولتے ہیں سب سے پہلے. یہ نہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں وہی حق ہے, اس کو مانتے رہوں. میں بھی بشر, مجھ سے غلطی ہوتی ہے, اللہ سب پہ رحم فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, غلطی ہو بھی جاتی ہے. تو پھر اگر غلطی کو غلطی مان لیا جاتا ہے, یہی حق ہے, والحق حق ان تبع, جو ہر دھرمی سے کام لیتا ہے, میں ہوں, میرا والد ہو, کوئی بھی ہو, اگر سید قطب اور رسو قرضاوی دہل سنت سے خارج ہو سکتے, میں کیوں نہیں ہو سکتا, کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ترازو ایک ہے سب کے لیے. اس لیے ان مسائل کو سمجھیں. یہ رفع الملام کے مسائل جتنے بھی اس کتاب میں جو ملامت کو رفع کیا گیا ہے اور ان کا دفاع کیا گیا ہے ان سلی علماء کا, ان علماء میں کوئی بھی ایسی منہجی یا عقیدے کے اصول میں کوئی غلطی نہیں. فروع مسائل کی بات ہو رہی, فروع مسائل میں تو میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے, آپ یعنی حدیث کی کتابیں دیکھ رہے ہیں, ان میں بھی آپ کو صحابہ کرام میں اختلاف نظر آ جائے گا. تو یہ شروع سے لے کے جتنی بھی ہم نے یہ باتیں کی ہیں, یہ ان مسائل میں ہیں جو اجتہادی مسائل ہیں, جو فروعی مسائل ہیں, یا عقیدے کے عقید اصول مسئلے کے کوئی فروعی مسئلہ ہے وہ بھی فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں. عقیدے کی بنیاد میں, اصول میں علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا اتفاق ہے, اجماع ہے, کل بھی تھا, آج بھی انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک. کس پر؟ سید قطب پر. اس فرض پر کسی نے بھی عین کفر فتویٰ نہیں لگایا, کسی عین نہیں کہ وہ کافر ہے. کس نے کہا کافر؟ دیکھیں فرق بدعتی میں اور کافر میں. جو بات ہم نے نہیں کہ ہم نے کہی وہ ہم پر تہمت نہ لگائے. یہ تہمت لگی تھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پہ. شیخ البانی کی بالکل بات واضح ہے, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ سید قطب کافر ہے. لیکن ان کی جو تقلید کرنے والے, یہی کہوں گا میں, کیونکہ طباعت دلیل کی روشنی پہ ہوتے, دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس, کیونکہ اندھی تقلید کرنے والوں نے یہ تہمت لگائی ہے علامہ رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی زندگی میں. پورا قصہ معروف ہے, عبداللہ عزام کا قصہ جو ہے, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خود اس قصے کو بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ عزام آتا تھا میرے دروس میں, ہاتھ میں چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی اور کچھ لکھتا ہوتا تھا. کچھ عرصے تک دیکھا وہ غائب ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا تو میں نے اسے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کہتے نہیں جی بس ایسے میں ذرا بزی ہو گیا تھا اس سے. تو پھر جب میں نے دوبارہ پوچھا, کہتے ہیں آپ نے صرف قطب کی تکفیر کی ہے اس لیے میں نے آنا چھوڑ دیا. اللہ عبا نے فرماتے میں نے تو ان کی تکفیر نہیں کی, کہاں کی ہے میں نے تکفیروں کی. پھر میں نے سمجھایا, پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ اب اس بات کو جا کے شائع کر دو, عام کر دو کہ میں صرف قطب کی تکفیر نہیں کرتا. مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد میگزین میں آیا ہے, علامہ البانی سے قبی تکفیر کرتے ہیں عبداللہ عزام. کہتے میرے سمجھانے کے باوجود بھی میرے سامنے مان گئے, مجھ سے وعدہ بھی کیا, پھر وہاں پہ کچھ اور جا کے بات کی, جیسے ان کے بڑے ان کو کہتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں. ہمارے علماء نے صرف قطبی تکفیر نہیں کی, اچھی طرح سن لیں, انہیں سقرضاوی کی تکفیر کی ہے. ہاں یہ کہا کہ مبتدی ہیں, بدعتی لوگ ہیں, بدعت کے انہوں نے ارتکاب کیا ہے, ان کو سمجھایا گیا ہے. پھر دوسری بات آپ نے کہ وہ ادیب ہیں. پہلی بات ہے اگر ادیب ہے تو پھر ادب سے کام رکھیں. میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے اگر میں شریعت کے خلاف کوئی اپنے اصول بنا دوں اور پھر ان کو عام بھی کر دوں اور ان کا اثر قتل غارت تک پہنچ جائے امت میں, پھر کوئی شخص آ کے یا ڈاکٹر صاحب تھے تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں وہ تو معذور ہیں, یہ تو زیادہ پکڑنے کا لائق ہے, بلکہ بڑا نالائق انسان ہے کہ شریعت کے ایسے مسائل کو جا کے چھیڑا ہے جس کی وجہ سے قتل غارت امت میں عام ہوئی ہے, اس کے لیے عذر کہاں ممکن ہے؟ تو اس لیے ہر علم کے اپنے اصول ہوتے ہیں. یاد رکھیں, یہ بھی بنیادی بات یاد رکھیں, کسی علم کی بقا کوئی بھی علم ہو اس کے اصول سے بنیاد جڑی ہوئی ہے. میڈیکل کا علم آج تک باقی ہے اور تب تک باقی رہے جب تک میڈیکل اصولوں کے مطابق اس علم کو سمجھا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا. اگر یہ اصول آپ نکالنے توڑنا شروع کر دیں میڈیکل کے, کچھ سالوں کے بعد میڈیکل یہ جو ایلوپیتھی ختم ہو جائے گی. اصول موجود ہیں تو علم بھی موجود ہے. انجینئرنگ دیکھ لیں آپ, کوئی علم بھی دیکھ لیں آپ, ہر علم کے اپنے اصول ہیں, اس علم کا وجود ان اصولوں سے وابستہ ہے جس پر یہ علم قائم ہے. تو ہمارے شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے, ہمارے دین کا کوئی اصول نہیں ہے. عجب سی باتیں ہیں, جو شخص بھی ان اصولوں کو چھیڑتا ہے نا اس کے خیر نہیں ہے. یاد رکھیں آپ, اس کے اندر سے خیر باقی رہتی نہیں ہے. ان اصولوں کو ایسے رہنے دیں, ان اصولوں پر دین کا قیام ہے, توحید ہے, منہج ہے, اسی پر دین کا قیام ہے. اگر صحیح عقیدہ نکال لیں آپ یا منہج کو ہی نکال لیں آپ, صحیح منہج کو, تو باقی امت میں رہتا کیا؟ واللہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ صحیح حج بھی نہیں کر سکتے. آپ ہم حج کیسے کرتے ہیں اگر صحابہ کرام کو نکال لیں, سلف کو نکال لیں, آپ منہج کو نکال لیں, آپ حج کر سکتے ہیں؟ ان حدیث کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ اور یعنی فضل کرم تو اللہ تعالیٰ کا ہے, کس نے ان لوگوں کو توفیق دی ہے کہ اپنی زندگی وقف کر دی ہے اس علم کو, اس دین کی حفاظت کے لیے؟ اور پھر کئی صدیوں کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور اپنی مرضی کرتا رہتے, وہ پھر کہتے ہیں اور اسے برا بھی نہ کہو. آج تصوف ہو دیکھ بڑی واضح مثال ہے. تصوف کو دیکھ, صوفیت کو دیکھ لیں آپ, جب جہالت کے دلدل میں غرق ہوئے, علم سے دور اختیار کی, آج کہاں تک پہنچ گئے تو سوچ سکتا ہے کہ مسلمان بھی قبر کے طواف کرے گا یا قبر کو سجدہ دے گا؟ کیا فرق ہے اس کھڑے بت میں اور اس لیٹے بت میں؟ کیا فرق ہے؟ ہندو کس کو پوجتا ہے اور آج مسلمان کس کی عبادت کرتا ہے, کس کے لیے سجدہ کرتا ہے, کس سے پکارتا ہے؟ یہاں تک ہمارا حال پہنچ گئے بعض مسلمانوں کا کہ خوشی میں بھی اسے پیر کو, بزرگ کو پکارنا ہے, اور شدید غمی میں بھی, بلکہ موت کے وقت بھی پیر کو پکار رہا ہوتا ہے. یہ ان کی کتابیں سامنے دیکھ لیں آپ. بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم سے دوری. اور علم سے دوری کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ ان کی کتابیں, ان کے علماء نہیں, وہ بھی ہمارے علماء ہیں, ان کے علم اور ان کے علماء اصولوں پر قائم نہیں. اس لیے جب کوئی بھی علم اصولوں سے محروم ہو جاتا ہے, وہ لوگ خود اس علم سے اور اس دین سے, دین کی بلند علم سے محروم ہو جاتے ہیں, ان کی یہی سزا ہے. اب اس جہالت کو وہ علم سمجھ رہے ہیں اور جہل مرکب میں ڈوبے ہوئے سارے, کیونکہ پاس علماء نہیں. کیا وہ کہتے ہمارے, آپ کے علماء ہمارے علماء بھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں علماء ہی ہمارے, تمہارے کہاں علماء ہیں؟ آپ کے جو علماء ہیں, کس علم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سا علم باقی رہا ہے آپ لوگوں میں؟ شریعت کے نصوص آپ دیکھ لیں, یعنی میں صرف اصول یا منہج کی بات نہیں کر رہا, فروع میں دیکھ لیں آپ. کیا آپ کی نماز, نبوی نماز باقی رہی ہے؟ آپ کا حج دیکھ لیں آپ, ابھی بھی خلاف سنت بعض لوگ حج کرتے ہیں اور سنتان بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے, آپ اپنے مسلک سے حج کریں, ہم اپنے مسلک سے حج کرتے ہیں. مسلمان کتنی مسالک ہیں مسلمانوں کے, کتنے رب ہیں ہمارے, کتنے رسول ہیں ہمارے, کتنی کتابیں ہماری, ایک ہی رب, ایک رسول, ایک ہی کتاب, اور صحابہ بھی ہمارے ایک ہیں. کتنے بکر صدیق کی امت میں ایک ہی منہج ہے, اس کے باوجود بھی اتنی تفرقہ کہاں سے آیا؟ جب بنیادی علم سے ہٹ جاتے ہیں اور اصول سے ہٹ جاتے ہیں پھر یہی سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ, اور یہی سزا کافی ہے. وہ یاد رکھے, جب تک یہ امت واپس نہیں آتی اسی راستے پر جس پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس امت میں کامیابی ممکن نہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب یہ امت قرآن سنت سلف کے منہج کے قریب ہوئی ہے تو ان کی زندگی روشن ہوئی ہے, خیر واپس آیا ہے, علم, عمل, اور پھر جہاد میں واپس آیا ہے, ہر طرف سے خیر ہے, برکتیں برکتیں تھیں. جب یہ امت آہستہ آہستہ اس راستے سے دور ہوتی گئی, آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. وہ خلافہ عثمانیہ کی سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہی تو تھی, جہالت تھی. امت میں جہالت کو عام کر دیا, علم کے نام پر جہالت کو عام کر دیا, تصوف کے نام پر, اس خیر کے نام پر اصل میں حقیقت یہ اتنے بڑا شر چھپا ہوا تھا. آج دیکھیں خلافت تھی, ٹکڑے ٹکڑے امت ہو گئی ہے. کبھی علم سے بھی, کبھی علم سے بھی آپ نے دیکھیں کہ امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, ہمیشہ جہالت, اور جب جہل مرکب عام ہوتا ہے تو پھر یہی انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے علماء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر اپنے رحمت میں, اپنے علم میں اور فضل میں دراز فرمائے, اور جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. ہمارے علماء اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کا ادنا حق جو میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر موجود ہے وہ یہی اس علم ہے, یہی علم ہے جو آج موجود, جو اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے, آگے پھیلانا ہے. اگر ہم نے اس علم کے دروازے کو بند کر دیا ہے, جتنے بھی دل سے ان کی ہم عزت کرتے رہیں, جتنے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, یہ نور ہے اور نور کو کبھی بھی کوئی نہ چھپا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے. کبھی نور کو آنکھ ہاتھ میں پکڑ کے دبا کے دیکھ لیں آپ, آپ کے ہاتھ کے پار سے روشنی نظر آتی ہے. تو علم کو اب آپ کبھی بھی روک نہیں سکتے. ہاں, جو جہالت کے دلدل میں غرق ہونا چاہتے ہیں, جاہل بننا چاہتے ہیں, تو اس کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے, اور آسان بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. حق کے راستے پر چلنے والے کے حق کا راستہ آسان, خیر کا راستہ آسان, اور باطل یا شر کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے باطل شر کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.